نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين کہو میری نماز میرے تمام مراسم عبودیت اور میری زندگی اور میری موت سب اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز اور محترم سامعین, درس قرآن کا موضوع ہے تعلق باللہ, یعنی اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ کس قسم کا ہو اور اس تعلق کو ہم کس طریقے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم بنا سکتے ہیں. مولانا سید ابو العلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں, اولین چیز جس کی ہدایت انبیاء خلفائے راشدین اور صلحائے امت اپنے ساتھیوں کو ہر موقع پر دیتے رہے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے اور اس کی محبت دل میں بسانے کی ہدایت ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتق اللہ حیث ما کنت, تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی محبت دل میں بساؤ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو, اس کے احکامات کی اطاعت کرو, اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے ساتھ یہ تعلق جو انسان کا قائم ہوتا ہے اس کی اساس اور بنیاد ایمان باللہ ہے, اور ایمان باللہ کی روح اللہ کی محبت اور اس کا خوف ہے. اللہ کی محبت اور اس کے خوف سے ایک انسان کے جو تعلقات اللہ سے قائم ہوتے ہیں اور اس کی مخلوق سے جو اس کا تعلق بنتا ہے, اس کی اس تعلق باللہ کی بہترین منظر کشی رات اللہ تعالیٰ سے جو ایک بندہ مومن کی الوداعی ملاقات ہوتی ہے اور اس میں وہ دعائے قنوت پڑھتا ہے, اس دعائے قنوت کے اندر اس کی بہترین منظر کشی کی گئی ہے. ترجمہ سماعت فرمائیے. اے اللہ, ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تجھ ہی سے رہنمائی طلب کرتے ہیں اور تجھ سے معافی چاہتے ہیں, تجھ پر ایمان لاتے ہیں, تیرے ہی اوپر ہمارا بھروسہ ہے, سب اچھی تعریفیں تیرے ہی لیے مخصوص کرتے ہیں, ہم تیرے شکر گزار ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے, ہم ہر اس شخص کو چھوڑ دیں گے جو تیری نافرمانی کرے. اے اللہ, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, تیرے لیے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں, اور ہماری ساری سعی و جو دوڑ دھوپ تیری ہی طرف ہے, ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں, یقیناً تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے. تو محترم سامعین کرام, یہ اللہ تعالیٰ سے ایک بندہ مومن کی رات سونے سے پہلے گویا جو الوداعی ملاقات ہوتی ہے, اس لیے کہ نماز اللہ سے ملاقات ہے. اس میں بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر عمل اور اس کی صحیح و جود اور اس کے رکوع اور سجود صرف اللہ کی رضا کے لیے ہیں, اور اللہ کے بندوں سے اس کا جو تعلق قائم ہوگا وہ بھی اللہ کی رضا ہی کے پیش نظر ہوگا, کہ ہم اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کے دوست نہیں بنیں گے بلکہ ان سے قطع تعلق کریں گے. اس کے بعد یہ بندہ مومن جب رات کی آخرات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا استقبال رات کی تنہائیوں میں کرتا ہے, تو یہ کیسے اپنے رب سے لو لگاتا ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اس وقت کی ایک دعا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں پچھلے پیر وبالاسحار ہم یستغفرون اللہ تعالیٰ سے رات کے پچھلے حصے میں سحری کے وقت استغفار فرمایا کرتے تھے، عطار ہو رومی ہو راضی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ یہ آہ سحرگاہی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مخاطب ہو کر اپنے اس تعلق کا اظہار کرتے ہیں، فرماتے تھے اللہم لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و الیک انبت و بک حاسمت و الیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت و ما انت عالم به منی انت المقدم و انت المؤخر لا الہ الا انت ولا الہ غیرک۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کلمات کی۔ آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں رات کی تنہائیوں میں، اے میرے اللہ میں تیرے ہر حکم کا مطیع و فرما بردار ہوں، میرے اللہ میں صرف تجھ پر ایمان لاتا ہوں، اے میرے رب میرا توکل اور بھروسہ دنیا کے سہاروں پر نہیں، وسائل پر نہیں، قوت اور طاقت پر نہیں، بلکہ صرف تیری ذات پہ ہے۔ اے اللہ میں بار بار صرف تیری طرف رجوع کرتا ہوں، کسی اور کی طرف اپنا رخ نہیں کرتا، اور میری اگر کسی سے مخاصمت اور لڑائی ہے تو صرف تیری رضا کی خاطر ہے، اور میں اپنے تمام معاملات کو تیرے ہی حضور پیش کرتا ہوں، بس تو میری خطاؤں سے درگزر فرما، میری وہ غلطیاں جو میں نے آگے بھیجی یا جو پیچھے رہ گئی ہیں سب کی سب تو معاف کر دے، وہ غلطیاں جو میں نے خفیہ کی ہیں، جو میں نے اعلانیہ کی ہیں، جو ظاہر کی ہیں، جو چھپا کر کی ہیں، اللہ ان کو بھی بخش دے۔ اے میرے اللہ ان سب کو تو مجھ سے بہتر جاننے والا ہے، تو ہی کسی کو آگے پہنچانے والا، اس کے مردرجات کو بلند کرنے والا، اور تو ہی کسی کو پستی اور گراوٹ میں پیچھے دھکیلنے والا ہے۔ اے میرے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی حقیقی معبود ہے۔ یہ تھے وہ کلمات جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام پہ جب رنج و علم کے پہاڑ ٹوٹے تو آپ نے اپنے رب سے اپنے تعلق کا اظہار یوں کیا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانیوں اور رنج اور غم کی فریاد صرف اپنے رب سے کرتا ہوں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے سفر میں جب انتہائی بے رحمانہ رویہ اختیار کیا گیا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے کیسے خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و ہوانی، اے میرے اللہ میں تجھی سے اپنی بے بسی اور بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں، تیرے سوا میں کسی اور سے شکوہ شکایت نہیں کرتا، اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضْبُكْ فَلَا اُبَالِي، اے میرے رب اگر تو مجھ سے راضی ہے، تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، تو مجھے کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں۔ ساری مصیبتیں اس وقت ہلکی ہو جاتی ہیں جب بندے کا تعلق اپنے رب سے قائم اور مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ یہ ہے تعلق باللہ کی اصل حقیقت۔ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، قل، کہہ دو اے نبی، تم کہہ دو، اے ایمان والو تم کہو، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میرے مراسم عبودیت، میں جو کچھ کی بندی ہے رب جا لاتا ہوں، سب کچھ کس کے لیے ہے، میری زندگی اور موت کس کے لیے ہے، وہ محیا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی بات کو ایک حدیث مبارکہ میں یوں بیان کیا گیا، من احب للہ و ابغض للہ و اعطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، جس نے بغض اور عداوت اور دشمنی کی تو اللہ کے لیے، جس نے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، جس نے کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے۔ یعنی ایک بندہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کی دوستیوں اور اس کی محبتیں، اس کی دشمنیاں اور اس کی عداوتیں، اس کا دینا اور روکنا صرف اپنے رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے، کہ اس کا جینا اور مرنا تو اللہ کے لیے ہے۔ اس کی بہترین مثال میں چند مثالوں سے، چند واقعات سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ تعلق باللہ کی حقیقت کیا ہے۔ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ آپ نے ایک دشمن دین کو زمین پہ بچھاڑا ہوا ہے، اسے لٹایا ہوا ہے، اور اس کی چھاتی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار سے جب اس کی گردن کاٹنے کا ارادہ کیا تو اس بدبخت نے آپ کے چہرہ مبارک پہ تھوک دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اس کو قتل کرنے والے تھے، उसकी छाती के ऊपर से उठ के उसको आज़ाद छोड़ दिया। उस शख्स ने हैरत से पूछा कि अली, तुम तो मुझे कत्ल करना चाहते थे, मैंने शिद्दत जज्बात से तुम्हारे ऊपर थूक दिया, तूने मुझे छोड़ दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि जब मैं तुझे कत्ल करना चाहता था तो इरादा सिर्फ ये था कि मेरा रब मुझसे राज़ी और खुश हो जाए, और तू अल्लाह और अल्लाह के रसूल का और अल्लाह के दीन का दुश्मन है। मैं सिर्फ़ अपने रब की रज़ा के लिए तुझे कत्ल करना चाहता था, लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पर थूक दिया तो उसके बाद मेरी ज़ाती ख्वाहिश और मेरी नाराज़गी और मेरा गैज़ व गज़ब भी उसके अंदर शरीक हो गया। अब ये काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं था, तो इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। अब बताइए, क्या ऐसा जज्बा अल्लाह से मज़बूत ताल्लुक़ के बग़ैर किसी के अंदर पैदा हो सकता है? इसी तरह हमें ये वाक़या मिलता है कि वो तीन मुख़लिस सहाबा कराम जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक से वापसी पर तन्हा छोड़ दिया था, हत्ता कि वो वक्त भी आया कि जब उनकी बीवियों को भी उनसे अलग कर दिया गया, लेकिन वह अल्लाह के बंदे जिनका अल्लाह से ताल्लुक मज़बूत था, वो हर हाल में जबकि उस माशरे ने उनका बाइकाट किया हुआ है, बीवियों को भी उनसे अलग कर लिया गया है, ऐसे हालात में हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि मुझे एक ईसाई हुक्मरान की तरफ से एक ख़त मिला जिसमें लिखा हुआ था कि तुम कोई बेवकूत इंसान नहीं हो, तुम बड़ी इज्जत और कदर वाले हो, तुम्हारे साथ ये बदसलूकी की गई है, तुम हमारे यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें फलां और फलां ओहदा देंगे। वो कहते हैं कि मैंने वो ख़त उठाया और उसे जलते हुए तंदूर के अंदर डाल दिया कि क्या तूने मेरी ये कीमत लगाई है। सुभान अल्लाह, जब अल्लाह से तल्लक मजबूत हो तो फिर किसी इज्तमाइत के अंदर किसी इंसान को क्या मुकाम मिलता है, उसको कहाँ बैठाया जाता है, उसे इस बात की परवाह नहीं होती, इसलिए कि वो अल्लाह की रज़ा का तालिब होता है। और जो जो इरशाद फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसका देना और रोकना अल्लाह के लिए होता है, इसकी बेहतरीन मिसाल हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ज़िंदगी से हमें मिलती है। आप अपने खराजात भाई हज़रत मिस्ताह बिन उसासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के घर की कफालत किया करते थे। उनके सारे अखराजात रसूल हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो घर के मामलात चलाते थे। वो गरीब आदमी थे। जब मुनाफिकीन ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तुहमत लगाई तो ये भी उस हवा के अंदर जो है इस प्रोपेगंडा का शिकार हो गए, तो इसके नतीजे में अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को जो फितरी तकलीफ़ पहुँची उसकी वजह से आपने इनकी कफालत और इनकी मदद बंद कर दी। सूरह नूर की आयात नाजल होती हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो लोग बुजुर्गी और कशादगी वाले हैं उन्हें ऐसे कराबतदारों और मसाकिन और महाजरीन फ़ी सबीलिल्लाह को देने से कसम न खा लेनी चाहिए, बल्कि माफ़ कर देना और दरगुजर कर लेना चाहिए। अला तुहिब्बूना यग़फिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, क्या तुम ये बात पसंद नहीं करते हो कि अल्लाह तुम्हारे कसूरों को माफ़ कर दे, वो बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उस शख्स की कफालत दोबारा शुरू कर दी और मरते दम तक उसकी कफालत करते रहे जिसने आपकी पाकीज़ा और तय्यब और ताहिरा बेटी के ऊपर जो है वो तोहमत लगाई थी। तो मोहतरम सामईन कराम, ये काम वही शख्स कर सकता है, वमिन अन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, जिसने अल्लाह से अपने जान और मार का और अपने नफ्स का सौदा किया हो। कि अल्लाह फरमाते हैं लोगों में से बाज़ वो भी हैं जो अल्लाह की रज़ा की खातर अपने नफ्सों को बेच डालते हैं। तो ये था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का अमल, जिससे हमें यह सबूत मिलता है कि अल्लाह की खातर दोस्ती और दुश्मनी और अल्लाह की खातर देना और रोकना, ये बंदाए मोमिन का शेवा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से हमारा ताल्लुक किस नौइयत का हो, इस बात को समझने के लिए हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस्वा पर नज़र डालें। जब आपने मुशरिकीन से बरात का ऐलान किया तो आपने किन कलमात के साथ अल्लाह से अपने ताल्लुक का इज़हार किया? फरमाया, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ध हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैंने अपना रुख पूरी यकसुई के साथ उस हस्ती की तरफ कर दिया है जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है, उनका महाफ़िज़ और निगेबान है, उस अल्लाह की तरफ मैं पूरी यकसुई के साथ अपना रुख कर चुका हूँ। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मुशरकों के साथ मेरा कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं। मुशरकों से कट कर रब से अपने ताल्लुक को यूं मजबूत कर लिया कि हर हाल में ये ताल्लुक मजबूत से मजबूत तर होता चला। मोहतरम सामईन कराम, आपने सूरजमुखी को देखा होगा, जो लोग गाँव देहात में रहते हैं उनको इसका तजर्बा है कि सूरजमुखी जब सुबह सूरज निकलता है तो अपना रुख सूरज की तरफ कर लेता है, और उसके बाद जूँ जूँ सूरज मशरक से मगरब की तरफ चलता जाता है वो अपने रुख को उसी तरीके से तब्दील करता जाता है जिस तरफ सूरज का रुख होता है उसी तरफ सूरजमुखी का रुख भी होता है, इसलिए उसको सूरजमुखी कहा जाता है। इस तरह एक बंदा है मोमिन अपना रुख उस हस्ती की तरफ कर ले जो ज़मीन और आसमान का खालिक और हमारा मालिक और हमारा मोहसन और हमारा परवरदिगार और हमारा आका और हमारा माबूद हकीकी है, इसी को ताल्लुक बिल्ला कहते हैं। इस ताल्लुक बिल्ला के बारे में एक मिसाल और दी जा सकती है। कंपास आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा, उसको आप जितना इधर उधर घुमा फिरा कर कहीं पर फेंक दें फिर उसको आप रखें तो उसका रुख एक ही तरफ होता है, वो कभी अपना रुख तब्दील नहीं करता। इस तरीके से एक बंदा मोमिन पे ऊपर जितने उतार चढ़ाव हैं, सख्तियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें, आजमाइशें, लेकिन हर हाल में उसका ताल्लुक अपने रब से जुड़ा रहे, ये कैफियत ईमान हकीकी के बगैर पैदा हो नहीं सकती। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह इसकी बड़ी उम्दा मिसाल दी है। आप फरमाते हैं कि बंदा मोमिन की मिसाल उस समुंदर की सी है कि जिस समुंदर के ऊपर बाज़ाहिर बड़ी तूफ़ानी लहरें उठती हैं लेकिन उन लहरों का कोई असर समुंदर की अंदरूनी सतह पे नहीं होता। मोमिन के ऊपर जितनी मुश्किलात, मुसीबतें और परेशानियां आएँ लेकिन उसका दिल जो है इस उतार चढ़ाव से और मुसीबतों और परेशानियों से मुतासर नहीं होता, वो दिल मुतमईन होता है, वो कल्ब सलीम होता है और उसका ताल्लुक अपने रब से मजबूत और कायम रहता है। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह जो अपनी गुफ्तगू और अपनी तहरीरों और अपनी तकरीरों की रोशनी में एक अमल और एक किरदार का नाम है, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बातें महज ज़बानी ही नहीं की हैं बल्कि इस पर अमल भी करके दिखाया। एक जगह लिखते हैं अल्लाह से ताल्लुक के मामले में ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव में जानी और माली नुकसान हो या सेहत व आफियत के साथ खुशहाली हो, तमस्खर और इस्तहज़ा और गलीज़ गालियों की बूछार हो या जिंदाबाद के नारों से फूलों के हार पहनाए जाएं, खुशी और राहत के शादियाने बजते हों या रंज और गम के पायल टूटें, रास्ते में कांटे बिछाए जाएं या पत्थरों और गोलियों की बरसात हो, कुर्सी इकतदार की कुव्वत हासिल हो या उससे महरूम करके जेल की सलाखों में अजियतनाक सलूक हो, जानी और माली कुर्बानियाँ हों या तरगीब और तरहीब के हरबे, हर हाल में तवक्कुल और भरोसा अल्लाह की ज़ात पर हो, खौफ और उम्मीद का दामन सिर्फ़ उससे वाबस्ता हो और हर हाल में सिर्फ़ उसी की रज़ा मतलूब हो, व रिज़वानु मिन अल्लाह अकबर, कि अल्लाह की रज़ा ही सबसे बड़ी चीज़ है। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी इस गुफ्तगू और तहरीर के नतीजे में इसका अमली नमूना थे। 1953 में जब मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के फांसी का हुक्म सुनाया गया, आप जेल की कालकोठरी में थे, एक फौजी अफ़िसर जब वो हुक्म लेकर आया और उसने आपकी सजाए मौत सुनाई और उसके बाद ये कहा कि फौजी अदालत की सज़ा को किसी और अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, अगर आप चाहें तो मुसल्ला अफवाज के कमांडर इन चीफ के पास रहम की अपील एक हफ़्ते के अंदर दाखिल कर सकते हैं। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह तलमला उठे और उन्होंने फरमाया मुझे किसी से रहम की कोई अपील नहीं करनी, ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले ज़मीन पर नहीं आसमानों पर होते हैं, अगर आसमान पे मेरी मौत का फ़ैसला हो चुका है तो कोई मुझे उस मौत से नहीं बचा सकता और अगर वहाँ मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला हो चुका है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे उल्टा लटका नहीं सकती। ये मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के तारीखी कलमात थे और जिस रात आप फांसी गार्ड के अंदर उस काल कोठरी में थे जहां उस कैदी और मुलज़म को रखा जाता है जिसे सुबह फांसी दी जाती है, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह आराम की नींद सो रहे थे, हत्ता के नींद के खराटे ले रहे थे। आप ज़रा गौर कीजिए और सोचिए जिस शख्स की ज़िंदगी के आखिरी सांस हूँ और चंद घंटों के बाद उसके गले में फांसी का फंदा डाला जाने वाला हो, उस शख्स को सुकून और आराम और नींद आ सकती है? हाँ आ सकती है, लेकिन कब? जब उसने अपने जान और माल का अल्लाह से सौदा कर लिया हो। दारोगा जेल ने इस बात की शहादत दी कि मौलाना मौदूदी उस रात इस तरह सोए हुए थे कि नींद के खराटे ले रहे थे। मौलाना से किसी ने पूछा کہ آپ کو اس قدر سکون کی نیند اس رات کیسے آئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے حکمرانوں نے جو ذمہ داریاں اللہ نے مجھے تفویض کی تھیں اور میں ان ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے دن اور رات کوشاں تھا، ہمارے حکمرانوں نے ان ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے سر لے کر مجھے اس بوجھ سے سبکدوش کر دیا تھا، اس لیے مجھے اس رات سکون کی نیند آئی۔ بتائیے اس مودودی کا کوئی کیا بگاڑ سکتا تھا جس نے اس طریقے سے اللہ سے اپنی جان اور مال کا سودا کر دیا تھا۔ اور الحمدللہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ بھی اس کی بہترین مثال تھا۔ جس دن آپ کی پھانسی کا اعلان ہوا، اس کے دوسرے دن آپ کی اہلیہ نے اپنی بیٹیوں کو معمول کے مطابق تیار کر کے سکول بھیجا۔ اس سکول کی پرنسپل ایک عیسائی خاتون تھی۔ اس نے جب ان بیٹیوں کو دیکھا کہ یہ خبر تو پورے ملک کے اندر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی، تو اس نے دیکھا کہ مولانا مودودی کی بیٹیاں تو معمول کے مطابق بہترین لباس پہن کر بن سنور کر سکول میں پڑھنے کے لیے آئی ہیں۔ تو اس نے ان بیٹیوں کی والدہ کو، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کو، خراج تحسین پیش کیا تھا کہ مبارکباد کی مستحق ہے وہ خاتون جس کے خاوند کو صبح پھانسی دی جانے والی ہے، اور اس نے حسب معمول اپنی بیٹیوں کو تیار کر کے سکول بھیجا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، کہ بندہ مومن اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے اور اسی ذات پر اس کا بھروسہ ہو، تو پھر زندگی اور موت کسی سے بھی اسے پیار نہیں ہوتا، بلکہ اسے پیار اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی سے ہوتا ہے۔ اس کی بہترین منظر کشی مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم کے اندر یوں کی ہے: حضات واحد عبادت کے لائق، دل و زبان کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرمان اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی محبت کا صدا دم برو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم، مبرہ ہے شرک سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی۔ اللہ سے یہ جو تعلق ہے انسان کا، اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ ذرائع ہیں جن کا میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اخلاص اختیار کریں، اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو پاک کر لیں، اور ہر کام کے لیے، ہر عمل کے لیے، ہر عقیدے کے لیے، ہر صحیح و جہد کے لیے اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود بنا لیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ نے قیامت کے دن تمہارے اعمال کے ڈھیر نہیں دیکھنے ہیں، اور نہ ہی اس نے تمہارے فربا جسموں کو دیکھنا ہے، نہ تمہاری خوبصورت شکلوں کو دیکھنا ہے، بلکہ اس نے کیا دیکھنا ہے؟ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھنا ہے۔ جو عمل خالص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، وہ تھوڑا سا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہوگا، لیکن جن اعمال میں خلوص نہیں ہوگا، اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہوگی، وہ تہامہ پہاڑ کی طرح ہوں گے لیکن راکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گے۔ اپنی نیت کو درست کر لیں، اور خالی نیت اور ارادہ کر کے ہی نہ بیٹھے رہیں، بلکہ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور یہ نیت کی کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرے گا، آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا، اس کے لیے وسعى، اس کے لیے صحیح بھی کی، اس کے لیے جہد بھی کی، اس کے لیے کوشش بھی کی، اللہ تعالیٰ اس کی صحیح کی قدردانی فرمائیں گے۔ تو نیت کے خلوص کے ساتھ نیک عمل کی بھی ضرورت ہے۔ دوسرا کام اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ سے تعلق کی مضبوط کرنے کے لیے روزہ ہے۔ ویسے بھی رمضان المبارک کی آمد ہے، فرض روزوں کا اہتمام کریں، نفلی روزوں کا اہتمام کریں، اور روزہ پورے اہتمام کے ساتھ رکھیں تاکہ وہ روزہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے۔ نماز کی پابندی کریں، فرائض کا اہتمام، کبائر سے اجتناب، یہ بندہ مومن کے لیے لازمی ہے۔ فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کریں، موقعہ سنتیں پابندی کے ساتھ ادا کریں، وطر کا اہتمام کریں اور نوافل کا اہتمام کریں، کہ نماز بندہ مومن کی معراج ہے اور اسی کے ذریعے سے اللہ سے تعلق مضبوط اور قائم ہوتا ہے۔ وسجد وقت قریب، سجدہ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، مومن جن بلند درجات تک پہنچ سکتا ہے اس کا ذریعہ نماز ہے۔ نماز میں فرائض کے بعد نوافل میں تہجد کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہی انسان اپنی نیند کو قربان کر سکتا ہے، اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ سکتا ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ اس کے بعد ہم دعا اور ذکر کا اہتمام کریں، اذکار مسنونہ جن کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، خواہ وہ نماز کے بعد کے اذکار ہوں یا رات کو سوتے اور جاگتے وقت کے اذکار ہوں، دن اور رات کے اوقات کے اذکار ہوں، ان اذکار کا، ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب کی جائے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے، اور دعا اللہ سے گریہ وزاری اور اس رب سے مدد مانگنے کا نام ہے۔ دعا اور ذکر کے ذریعے سے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، توبہ استغفار کا التزام کریں کہ سچی توبہ التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے اور سابقہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ استغفار کثرت سے کرنا چاہیے کہ استغفار کے کلمات اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ، اور دوسری روایت میں ہے کہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ لغویات سے پرہیز کیجئے، خاص کر رمضان کے مہینے میں فضول کاموں سے، فضول باتوں سے، فضول حرکتوں سے، اور ایسی چیزوں سے جن میں وقت ضائع ہوتا ہو اور اس کا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو، اپنے آپ کو دور رکھیے۔ قرآن مجید اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے، یہ اللہ کے کلمات ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں کہ میری زبان سے اللہ کے کلمات نکلتے ہیں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہو تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، یہ قرآن بندے کو اللہ سے یوں جوڑ دیتا ہے کہ اس زبان سے اللہ کے کلمات نکلتے ہیں۔ قرآن مجید کے جو ہم پر حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کریں، اس قرآن پر ہمارا ایمان اور یقین ہو کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ لوگوں کو پستی اور گراوٹ میں گرا دیتا ہے۔ اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ آج ہمارا المیہ آیا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے دور اور اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں کہ قرآن پڑھنے والا، قرآن سیکھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن سمجھانے والا اللہ اور رسول کے نزدیک بہترین انسان ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی کالی کاری کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے اس کو قرآن کے سپاروں میں، قرآن کے صفحات میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ جتنا اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، جتنا اس کی ہدایات کے اوپر عمل کریں گے، جس قدر اس کو اپنی زندگی کا رہبر اور رہنما بنائیں گے، اسی قدر دلوں کے اندر ایمان مضبوط ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کی راہ میں انفاق کیجئے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے ان کے مالوں میں سائل و محروم کا حق رکھا ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوست احباب میں، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے ملک میں لوگ ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، ان کی مدد کیجئے کہ بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرنے والا دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر قیام کرنے والے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، یتیم کی کفالت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہوگا، جنت میں آپ کے ساتھ یوں ہوں گا جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو جدوجہد ہو رہی ہے اس کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالیے، اور یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے دعوت اللہ کا کام کیجئے۔ دلوں کی کھیتیاں نرم پڑی ہوئی ہیں، راستے تلاش کیجئے، موقع کی تلاش میں رہیے، اور اللہ کے دین کا یہ پیغام موقع کی مناسبت سے لوگوں تک پہنچائیے۔ انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے سے، اپنے گھروں کے اندر دروس کا اہتمام کر کے، اور اجتماعات کے ذریعے سے، دینی لٹریچر کے ذریعے سے لوگوں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیے کہ دعوت اللہ دراصل امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش میں سارا عشرہ سنت رسول کے مطابق رات بھر عبادت کے اندر گزاریے، اللہ کی اطاعت کیجئے، اس کی فرما برداری کیجئے، اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سے تو لو لگائیے اور تقویٰ کی اس درسگاہ میں دلوں کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کے سامان کیجئے اور اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھائیے، خدمت خلق کے ذریعے سے بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، اور سب سے بڑی بات کہ فکر آخرت جب تک دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا۔ سید قطب شاہد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فکر آخرت ہی وہ شے ہے کہ جو ہاتھ اور اعضاء اور جوارے کے جو پیمانے ہیں ان کو درست رکھتی ہے۔ اگر آخرت کی فکر نہ رہے یا دنیا آخرت پر غالب ہو جائے تو پھر ہاتھ پاؤں کے پھر اعضاء و جوارے کے سارے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ آج ہمارے پیمانے بدل گئے ہیں اور ہم جو کچھ سوچتے ہیں اپنے پیٹ اور اپنے فائدے کے حوالے سے سوچتے ہیں، آخرت نگہوں سے اوجھل ہو چکی ہے۔ لوازمات دنیا اور آخرت کے درمیان خواہشات نفس کی ایک اونچی دیوار حائل ہو چکی ہے۔ محترم سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آخرت کو یاد رکھیں اور ہمارے دلوں اور دماغوں میں یہ بات نقش کل حجر ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ اور غلام ہوں، اس نے پیدا کر کے مجھے آزاد چھوڑ نہیں دیا بلکہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جس تعلق کی میں بات کر رہا ہوں، اس تعلق کو جانچنے اور پرکھنے اور اس تعلق کو معلوم کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے کس قدر تعلق ہے، بعض لوگ مظاہر تقویٰ کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ ظاہری شکل کو دیکھتے ہیں، لیکن یہاں میں پھر ایک دفعہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کلمات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے تعلق کو ماپنے کا ذریعہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں، بشارتیں، کشف و کرامات، انوار و تجلیات اور خوابوں کے ذریعے تعلق باللہ کو ناپنے کے بجائے اس حقیقت پر نگاہ رکھیں کہ شیطان کی ترغیب اور ترہیب کے مقابلے میں حق پر قائم رہنا، کفر اور فسق اور دلالت کے اندھیروں میں حق کی روشنی دیکھنا اور اس کا اتباع کرنا اور اللہ کو رب مان کر اس پر ثابت قدمی سے جمے رہنا ہی سب سے بڑی کرامت اور حقیقی کشف ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، کہ انسان ہر حال میں استقامت کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر ڈٹا رہے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس تعلق کو بڑھانے کے جو ذرائع ہیں ان میں ایک چیز آدمی کا فکر و فہم ہے اور دوسری چیز اس کا عمل ہے۔ فکر و فہم سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ہم سمجھ کر پڑھیں، بار بار پڑھیں اور قرآن و فہم کے سنت سے ان نسبتوں کو تلاش کریں جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہیں۔ مثلاً ایک نسبت یہ ہے کہ ہم بندے ہیں، عبد ہیں اور وہ معبود ہے، تو ساری زندگی اس کی عبادت میں گزاریں۔ ایک نسبت یہ ہے کہ ہم اس کے خلیفہ اور نائب ہیں اور اس نے بے شمار امانتیں ہمارے سپرد کی ہیں، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن وہ امانتوں کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ اور ایک نسبت یہ ہے کہ ہم ایمان لا کر اس سے بیع و شرح کا معاملہ کر چکے ہیں کہ اس رب نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اس نے جنت کے بدلے میں ہمارے مال و جان کو خرید لیا ہے۔ اور اس بات پہ بھی نظر رکھیں کہ اس کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی اور وہ رب جب ہم سے حساب لے گا قیامت کے دن تو ہمارے ظاہری اعمال کی بنیاد پر فیصلہ نہیں فرمائے گا بلکہ ہمارے دل کی کیفیت کو بھی جانچے گا۔ اس طرح اپنے رب کو اپنی شگرگ جان سے بھی زیادہ قریب سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر عمل کو خالص اس کی رضا کے لیے کریں۔ اور عمل کی دنیا میں جو اس کا نتیجہ ہمیں ملنا چاہیے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ احکام الہی کی مخلصانہ اطاعت، اور ہر اس کام کو جان لڑا کر دوڑ دھوپ کرنا جس میں اللہ کی رضا ہو، اور ان کاموں سے قلبی نفرت اور کراہت کے ساتھ خفیہ اور اعلانیہ پرہیز کرنا جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ طرز عمل آپ کو مقام تقویٰ تک پہنچا دے گا، یعنی جب ہم اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کے احکامات کی اطاعت میں اس کی رضا کے لیے دوڑ دھوپ کریں گے تو یہ مقام تقویٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہر اس بلائی کو فروغ دینے کی کوشش کریں جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور ہر اس برائی سے کو مٹانے کی کوشش کریں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اور اس کوشش میں مال و جان، وقت اور محنت، دل و دماغ کی قابلیت، کسی چیز کو بھی قربان کرنے سے گریز نہ کریں، بخل سے کام نہ لیں۔ یہ وہ طرز عمل ہے جو بندہ مومن کو احسان تک پہنچا دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. جب اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں اور مقام تقویٰ اور احسان تک پہنچ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس پکار پر اپنے کان دریں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ سے تعلق مضبوط کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کے سپاہی بننا ہے, اللہ کی فوج میں شامل ہونا ہے, اللہ کی رضا کی طلب کرنا ہے. تو اللہ کی رضا کس کام میں ہے؟ اللہ کس کام سے راضی اور خوش ہوتا ہے؟ اللہ اس کام سے راضی اور خوش ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا کلمہ نافذ ہو, لوگ اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں, اللہ کا دین عملاً دنیا کے اوپر قائم ہو جائے. اسی مقصد کے لیے اس نے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر بھیجے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے, اور اسی کے لیے اللہ نے امت مسلمہ کا انتخاب کیا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد واجتباکم, اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو, کہ اس نے تمہارا انتخاب ہی اسی جد و جہد کے لیے کیا ہے کہ تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کی مرضی کے طالب بن کر دنیا کے اندر اللہ کے دین کو فروغ دینے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. محترم سامعین کرام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا تھا کم فانذر وربک فکبر, تو کیا مطلب تھا اس کا؟ اٹھیے اور رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے. رمضان المبارک کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والے تو کبر اللہ علی ما حداکم ولعلکم تشکرون, جو رمضان کے احکامات تمہیں دیے گئے, جو صوم و قیام کی تعلیم تمہیں دی گئی, اس پر عمل کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اس ہدایت کے ملنے پر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اور اس کے شکر گزار بندے بنو. اس کی شکر گزاری کا طریقہ اور راستہ یہی ہے کہ ہماری خواہش یہ ہو کہ اللہ کا دین دنیا کے اندر غالب ہو جائے. محترم سامعین کرام, جس ملک کے ہم باسی ہیں, جس ملک میں ہم مقیم ہیں, وہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظریے کی بنیاد پر ہمیں دیا تھا. آج ہم جس ملک کے اندر بھی رہتے ہوں, جہاں کہیں بھی ہم آباد ہوں, اس ملک کے حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم اس ملک کے قوانین کا احترام کرتے ہیں, اس ملک کے بنائے ہوئے نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں. تو جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہ ملک اللہ کا ہے, تو کیا اس ملک میں رہتے ہوئے ہم اللہ کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں, اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کے دیا ہوئے رزق کو کھا کر اس اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, انفرادی اور اجتماعی زندگی ہمارے ملک کے اندر اللہ کے قوانین کے مطابق بسر ہو رہی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. تو پھر میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ جب ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. اور یہی جماعت اسلامی کی دعوت ہے, اور یہی دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کی دعوت ہے, اور وہ یہ ہے کہ آؤ اس ظلم و طغیان کو ختم کر دیں جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے, انسان پر سے انسان کی خدائی کو مٹا دیں اور قرآن کے نقشے پر ایک نئی دنیا بنائیں جس میں انسان کے لیے باحثیت انسان شرف و عزت ہو, حریت اور مساوات ہو, عدل اور احسان ہو. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.